وہ حضرت علی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے. اب دیکھیں انصار کا قبال اور قربانی اور ایثار کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. یہ جذبہ، یہ چیزیں اسلام کا سبق تھیں. افسوس، صد افسوس کہ آج یہ تمام چیزیں غیر قوموں نے اپنا لیں، ہماری ساری اچھائیاں انہوں نے لے لی اور اپنی ساری برائیاں ہمارے کھاتے میں ڈال. صحابی جو بھائی بنے نا جی، وہ اپنے بھائی مہاجر کو لے کے گھر گیا، اس نے کہا دیکھو میرا بھائی، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا. ہم جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ تو صرف یہی ہے نا کہ ماں کہتی ہے کہ تم بھائی ہو، باپ کہتا ہے تم بھائی ہو، پتہ نہیں عورت ہے خیانت کی ہو، اللہ عالم کیا پتا ہو سکتا ہے. لیکن تمہارے بھائی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں کہ تمہیں تو میرے نبی محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دیکھو میرا گھر ہے، اس کو دو کمرے، ایک تمہارا ایک میرا، اگر دو کمرے نہیں ایسے گھر ہے تو اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا تمہارا آدھا میرا. میرا باغ ہے اس میں 100 کھجورے ہیں، 50 تمہاری 50 میری. بھائی جو صرف کہہ دینا تو آسان ہے نا کسی کو بھائی. وہ ایک لطیفہ ہے نا شورش کاشمیری، اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے، بہت بڑا مقرر بھی تھا، خطیب بھی تھا، ادیب بھی تھا اور بہت بڑا مجاہد بھی تھا. تقریباً 11 سال اس نے انگریزوں کی جیل کاٹی. تو وہ ایک دفعہ بھٹو صاحب سے جھگڑا ہوا تو بعد میں سلو ہو گئی، کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے سلو کرا دی. تو بھٹو صاحب اس کے پاس آ گئے اس کے گھر میں، اور اس کی یہ کمزوری تھی شورش کی کہ کوئی آدمی اس کے گھر پہ چل کے آ جائے تو بس بات ختم، پھر سارے جھگڑے بگڑے. تو بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ بڑا ضدی آدمی ہے، مانا تو یہ انگریزوں کی جیل سے بھی نہیں، تو تمہاری سختیوں سے کب مان جائے گا، یہ اس کا ایک ہی کمزوری ہے، اس کے گھر چلے جاؤ بس خلاص، السلام علیکم، اس کے بعد یہ تمہاری مخالفت چھوڑ دے گا. وہ چپ کر کے گھر آ گیا. سلو جب سلو ہو گئی تو بھٹو صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ شریف صاحب آج کے بعد آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں، آپ مجھے ایز اے پی ایم بات نہ کیا کریں، مجھے پی ایم سمجھ کے آپ فون نہ کیا کریں، بلکہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں. تو شورج نے فوراً کہا کہ ہاں میں کوشش کروں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یوسف کے بھائی. انہوں نے کہا ڈر ہے مجھے، یوسف کے بھی تو بھائی تھے نا جن نے کنویں میں ڈالا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی تو آپ بن رہے ہیں، لیکن میں خیال رکھوں گا بہرحال پھر بھی کہ آپ میرے وہ یوسف والے بھائی تو نہیں ہیں. تو بہر صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کا لفظ کہہ دینا تو بہت آسان، لیکن اس پہ عمل، پریکٹیکل طور پہ عمل کرنا کہ بھائی بن کے دکھانا. انہوں نے کہا یہ اچھا، اتنا اس سے بڑا کمال یہ ہے، ایک صحابی دکھاؤ، دکھا دیکھو بھائی میری دو بیویاں ہیں، تم میرے بھائی ہو، تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن تم ان دو کو پہلے دیکھ لو، ان میں سے تجھے کون سی پسند ہے، جو تجھے پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم شادی کر لو. یہ انصار کا کمال تھا، اور آگے بھی تو پھر مہاجرین تھے. تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دیکھو انصاریوں بات سنو، تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر، لا ننسا فضلکم، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن خدا کے لیے، ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی الی السوق، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلہاڑی دے دو، اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں، کہاں بکتی ہیں، جزاکم اللہ خیرا، میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا، میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا. مہمان ہوتا ہے 3 دن، اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی، پھر تو بلائے جان ہے. تو اب اس مواخات کے بعد پھر حضور نے ایک حکم جاری کیا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش کو مدینہ منورہ میں کوئی پناہ نہیں دے گا، کسی کے وہ جیران نہیں بن سکتے، جیوار نہیں بن سکتے کہ کل کو کوئی قریشی آ جائے مدینہ منورہ میں اور ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں جی میرا دوست ہے میں نے پناہ دے دی ہے نا، خبردار مشرک کو اب کوئی پناہ نہیں دے گا. اور دوسرا حضور نے حکم جاری کیا کہ اب کسی غیر ملک سے یا غیر قوموں سے جو معاہدے ہوں گے وہ صرف محمد رسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی یہودی کو یہ حق نہیں اب کسی کعب ابن الاشرف کو، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، بنی قینقاع کو، ان کے سرداروں کو کوئی حق نہیں، اب یہ حق صرف اسلام کا ہے. اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوگا، عہود ہوں گے، مواثیق ہوں گے، معاہدات ہوں گے، تو صرف ہم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نماز کا حکم، کیونکہ یاد رکھیں نماز میں کئی ادوار گزرے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں جو اہم عبادات جو صلہ ہیں بین العبد و بین الرب، اس پہ کئی ادوار گزرے ہیں. پہلے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض نہیں تھی، یعنی ابتدا اسلام میں مکے میں حضور بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز فرض کوئی نہیں تھی، اپنے منشے سے کسی نے پڑھ لی کسی نے نہ پڑھی. پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی؟ یہ پانچ نمازیں نہیں، صرف تہجد. تہجد رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صحابہ پر، کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قم اللیل، حکم یہ تھا کہ میرے مدنی قم اللیل الا قلیلا، رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو، تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سا حصہ. اس کے بعد پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت کی، اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، یا آدھی رات عبادت، آدھی رات آرام، یا پھر ایسا کریں چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم عبادت کر لو، زیادہ حصہ آرام کر لو. سب سے پہلے جو فرض ہوا وہ رات تہجد کی نماز تھی، قیام اللیل جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور قیام اللیل اتنا جامع لفظ ہے، یاد رکھیں اس میں تہجد بھی آ جاتی ہے، اس میں تراویح بھی آ جاتی ہے، اس میں صلاۃ الفطر بھی آ جاتی ہے، یہ بڑا جامع معنی لفظ ہے، کیونکہ رات کی نماز ہے نا، رات میں پڑھی جانے والی نماز، عشاء بھی آپ رات میں پڑھیں گے، تراویح بھی رات میں پڑھیں گے، وطر بھی رات میں پڑھیں گے، تہجد بھی رات میں پڑھیں گے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوسرا حکم آ گیا کہ میرے مدنی پاک پر تو تہجد فرض رہی لیکن آپ کی امت پہ تہجد فرض نہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صلاۃ تہجد فرض رہی، اسی لیے حضور نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی الا لیلۃ المزدلفہ، مگر صرف مزدلفہ کی رات میں جب حضور حج پہ تشریف لے آئے تو آپ نے تہجد نہیں پڑھی. کیوں؟ شفقتن علی امتہی، اپنی امت پہ شفقت فرمانے کے لیے کہ بھئی 10 تاریخ کو تو میری امت کو بڑے کام ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹانے ہیں، احرام کھولنا ہے، پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے، صفا مروہ دوڑنی ہے، تو رات کو بھی جاگے ہوئے ہوں گے تو صبح بیچارے کیسے اتنے بڑے کام کر سکیں گے، تو حضور نے تہجد نہیں پڑی، ورنہ کبھی زندگی میں سفر میں حضر میں حضور نے کبھی تہجد نہیں پڑی. اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے نا جی، دعا کریں اللہ آپ کو بھی اللہ مجھے بھی نصیب کرے. تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہیں جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا. دیکھیں نا جی، اب اس میں چائے کو میں پتہ نہیں، سارے ڈاکٹر بھی مل کے جب تک چکھیں گے نہیں بتلا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے کیسی ہے، کیونکہ ظاہر. تو اسی طرح بعض چیزوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے اندر آدمی نہ آئے اس کو سمجھ نہیں آتا. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہو کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے، یہ کہنے والے نہیں، بتانے والے نہیں. آپ ذرا اللہ ہو میں آئیں، ذکر میں آئیں، فکر میں آئیں، پھر تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں. تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجیں گنتے رہو تو تمہیں کیا پتا کہ کارے سمندر میں کیا ہوتا ہے. ساحل پہ کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو، جو مرضی آئے کہتے رہو. اس لیے قرآن کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، میرا مدنی رات کی نماز جو ہے نا نفس امارہ کے کچلنے میں اس سے بڑی کوئی چیز یہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے نا جو بڑائی ہے جو اکڑ ہے جو غرور ہے جو انا پرستی ہے اس کو کچلنا ہو تو پھر یہ رات کی نماز ہے کہ آرام ہے ایسی چل رہا ہے بڑا عین سکون ہے اور بہترین قسم کے بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہے اس وقت ان سب کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی آدمی اپنے جذبات کو کچلتا اپنے خواہشات کو مٹا دیتا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی یہ رات کی نماز ایسی ہے کہ پھر اس کا پڑھنا جو ہے نا وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور زبان جو ہے موافقت ہوتی ہے ان میں کیونکہ اور کسی قسم کا خیال نہیں شور نہیں توجہ نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی بولنے والا نہیں آپ اکیلے ہیں آپ ہیں اور رب ہے وہ جو تنہائی ہے نا جی اسی لیے نبوت سے پہلے حضور کو حبب الخلوا حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی آپ جا کے پورا پورا مہینہ غار حرا میں بیٹھے رہتے اسی لیے اب بھی علماء اولیاء اللہ اور صحیح معنوں میں جو صوفیاء کرام ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والے اب بھی وہ اسی لیے اپنے تلامذہ کو بطور علاج جو ہے ان کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجالس سے بچو خلوت سے بچو الگ بیٹھو ذکر کرو مراقبہ کرو اپنے اعمال پہ توجہ کرو اپنے نفس پہ توجہ کرو اپنے دل پہ توجہ کرو روز جو کچھ آپ نے آج کے دن میں کیا ہے اس پہ توجہ کرو تو اسی لیے وہ لوگ اسے کاٹتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں اور جب تم جلوت میں ہوتے ہو تو لوگوں کے اثرات سے وہ باتیں خاموش ہو جاتی وہ بتی جلتی نہیں جب وہ جلتی نہیں تو روشنی کیسے نظر آئے اور یہ باتیں چونکہ کسی کو سمجھائی ہی نہیں جا سکتی اس لیے بڑے لوگ مخالف بھی ہو گئے اس بات کے کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سمجھانے سے آتی ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھیں کیا تھا صلاۃ تہجد فرض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی امت پر بھی پھر اللہ نے امت سے تو معاف کر دی حضور کے ذمہ رہی اچھا پہلے پھر یہ تھا کہ بھئی آدھی رات آرام آدھی رات نماز وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا فرمایا فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى اللہ نے فرمایا میرا بدری اب اجازت ہے آپ کی امت کو اتنا پڑھ سکے نا بس پڑھ کیوں اللہ جانتا ہے تم بیمار ہوں گے تم میں مجاہد ہوں گے تم میں کاروباری لوگ ہوں گے صبح اس نے جا کے ڈپٹی پہ جانا ہے اور پھر بیچارہ رات کو ساری رات اگر تہجد میں جاگتا رہے تو پھر کیسے جا سکے گا تو لہذا اب اس کے لیے راحت ہے آرام ہے جتنی پڑھ سکے بس باقی سب اللہ نے معاف کر دیا تو نماز کی پہلی سٹیج یہ تھی دوسری سٹیج نماز کی یہ تھی کہ اللہ نے 50 فرض کی معراج کی رات کہ 50 نمازیں پڑھیں وہ ایک دفعہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے پریزیڈنٹ سے مخالفت تھی تقابل تھا تو اس نے ایک مجلس میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ میاں وہ 50 نمازیں ہی رکھتے کم از کم آپ مولوی اسی میں تو مصروف رہتے ہماری جان تو چھوڑتے نا انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی اس نے کہا ہم تو لگے رہتے نا فارغ تھے ہم نے تو کوئی نماز نہ ایک پڑھنی ہے نہ 50 پڑھنی ہے نہ 5 پڑھنی ہے لیکن اگر 50 نمازیں ہوتی تو کم از کم 24 گھنٹے آپ 50 نمازوں میں لگے رہتے ہماری جان تو چھوڑتے نا ہمارے خلاف الگ ایجیٹیشن ہے مظاہرے ہیں تقریریں ہیں مفتی صاحب نے کہا کہ تم تو ابھی 5 نمازوں کی طاقت کی مقابلہ نہیں کر رہے ہو جب ہم 50 پڑھتے اس روحانی طاقت کا مقابلہ تم کر سکتے پھر تو تم ایک گھنٹہ بھی نہ ٹھہرتے ابھی تو ہمیں اتنے دن لگ گئے ہیں تمہیں ہٹانے میں اس لیے کہ ابھی نمازیں ہماری کم ہیں اگر وہ اللہ ہمیں روحانی قوت عطا فرما دیتے 50 نمازیں پڑھنے کی تو پھر وہ نورانیت وہ قوت وہ ایمان جو ہوتا تو تم اس کا مقابلہ پھر کر سکتے تم تو پھر ایک دن بھی نہ ٹھہرتے تو بہرحال 50 نمازیں فرض ہوئیں پھر اللہ نے معاف فرما دی اور 5 جب 5 رہ گئیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ فرما دیا کہ میرا مدنی ہم نے آپ سے رعایت بھی کر دی ہے، اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلا، اور اسی اپنے فیصلے کو ہم نے ایک عظمت بھی دے دی ہے کہ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کوئی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، یہ کوئی انسانی کورٹیں نہیں ہیں، یہ کوئی انسانی پارلیمنٹیں نہیں ہیں کہ جب چاہا بدل دیا، میرا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے، 50 والا، امت آپ کی 5 پڑے گی لیکن لکھیں گے ہم 50، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ۔ اچھا اس قرآن کی آیت کو مرزا قادیانی پتا ہے اس نے کیسے سمجھا؟ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا جس کے 50 جلد ہوں گے، اس کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں اتنے پیسے جمع کرائیں، لوگوں نے پیسے جمع کرانے شروع کر دیے، پیسے جمع ہو گئے، اب پیسے تو جمع ہو گئے، اس بدبخت نے لکھی 5 جلدیں، 50 نہ لکھ سکا، اب لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا جی لوگ ہمیں بڑے شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جو جھوٹ بولتا ہو، پھر نبی ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، نبی تو پاک ہوتے ہیں۔ اس نے کہا 50 جلدیں، آج 2 سال گزر گئے، پیسے لے لیے، ابھی تک 5 جلدیں میدان میں آئی ہیں، تو مرزا صاحب نے اپنے الہامات سے الہام منتخب کر کے الفضل رسالے میں جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں، اللہ نے بھی تو 5 کو 50 کہا تھا، تم بھی 5 کو 50 سمجھ لو، اللہ نے بھی تو نبی سے یہی کہا تھا نا کہ نماز 5 پڑھو گے لیکن لکھیں گے ہم 50، تو 5 کو انہوں نے بھی تو 50، تو آپ بھی میری 5 جلدوں کو 50 سمجھ کے پڑھ لو، بس ٹھیک ہو گیا، جھوٹ تو میں نے نہیں بولا۔ دیکھیں نا منطق کیسی ہے الٹی۔ تو اب دوسری سٹیج یہ تھی کہ 5 فرض ہو گئے، اچھا لیکن 5 فرض ہونے کے بعد مکے میں کبھی ترتیب سے پڑھے نہیں گئے، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی 5 فرض یوں نہیں پڑھے گئے جیسے آپ پڑھتے ہیں، 5 نمازیں تو پڑھی جاتی تھی لیکن 2-2 رکعت کر کے، ہر نماز 2 رکعت، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب 2-2 رکعت۔ اس کے بعد پھر حکم آیا جس میں اضافہ کیا گیا نمازوں کا کہ سفر میں تو نماز 2 رکعت رکھی گئی جو اصل تھی، لیکن حضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا کہ ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4، مغرب کی 3، لیکن فجر کی 2 رہنے دی گئی اپنی اصل پہ، تو نماز میں یہ ادوار آئے۔ اور یہ سارے دور کہاں آئے؟ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ پھر نماز پڑھنے کے لیے ایک مسئلہ تھا، ابھی نماز کیسے اکٹھے پڑھیں، کوئی انتظام تو تھا نہیں اکٹھے پڑھنے کا، کیسے جمع ہوں، کیا کریں، 2 آدمی 4 آدمی سورج کو دیکھ کر سائے کا اندازہ لگا کے کہ بھی ہاں اب زوال ہو گیا ہے، ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے ظہر کی، اچھا جی اب سایہ جو ہے 1 مثل ہو گیا، 2 مثل ہو گیا، اب ہم نے عصر کی پڑھنی ہے، اب جی غروب ہو رہا ہے ہم نے عشاء کی پڑھنی ہے، اب عشاء مغرب کی پڑھنی ہے، اور مغرب کے غروب کے بعد جی اب شفق ڈوب گیا، چلو جی ہم جا کے عشاء کی نماز پڑھائیں، تو اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا، اور کوئی چیز جمع کرنے والی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی کہ اس سے وہ جمع ہو جائیں۔ اس پہ حضور نے ایک دن صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھی مشورہ کرو، یہ تو بڑی مشکل بات، کسی کو سایہ نظر آیا، کسی کو سایہ نظر نہیں آیا، کوئی بیچارہ زوال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا، کوئی نہ سمجھ سکا، یہ تو بڑا مشکل، اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا پھر 2 آدمی جائیں جی بلاؤ سب کو، نماز نماز نماز، چلو کوئی گھر ہے کوئی نہیں، کسی نے آواز سنی کسی نے نہیں سنی، تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک صحابی نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ آگ جلا دیا کریں، آگ کی روشنی دے کے سمجھیں مسجد کے قریب سے آگ کی روشنی اٹھے، تو انہیں کہا، انہوں نے فرمایا بھائی یہ آگ سے تو اچھی بات نہیں ہے، اور آگ جو ہے یہ تو مجوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے، اس کو جلاتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی کہ آتش پرست جو ہیں آج بھی موجود ہیں، مجوسی پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو معبد ہیں ان میں آگ جلتی ہے، آگ بجھنی نہیں چاہیے، کیوں آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ تھے نہیں، ان نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس، ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں، سینگ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں، پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں یہ مرض موجود ہیں نا، وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں، جوگی ووگی اس قسم کے کالے سے سینگ اٹھائے ہوتے ہیں اس میں آواز مارتے ہیں, وہ بچے خوش ہو کے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے بھیک مانگ لی, انہوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر دیے, تو اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں. تو نصارہ جو تھے یہ بھی اپنے من اپنے گرجاؤں کے باہر ناقوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ناقوس لے لیتے ہیں, اور اذان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوس بجایا تو سمجھ گیا ابھی ظہر کا وقت ہو گیا. سب کو یہ تجویز پسند آئی, حضور پاک بھی چپ ہو گئے, لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی لیکن حل کوئی نہیں. اچھا جی اب ناقوس کہاں سے ڈھونڈیں, مسلمانوں کے پاس تو ناقوس تھا نہیں نا بجانے والا, آج کے مسلمان ہوتے تو خیر سب کچھ مل جاتا, کسی حال تک پہنچ جاتا. اس وقت تو صرف ناقوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا. آج کا ماشاءاللہ اگر مسلمان ہو اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقی کی پوری رینج ہوتی ہے, نہیں کہ ایک آدھا ہو, معلوم ہوتا ہے کہ نسلن وراثی تھے. اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے جس کے گھر میں گٹار ہو, سٹار ہو, سرمنڈل ہو, طبلہ ہو, کیا کیا بلائیں ہوں پتہ نہیں, کہ اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے, کیونکہ جس کا وارث ہے پیچھے یہ چیزیں کس کی ہیں, بڑا تو ہوا نا. اور پھر اس کو لوگ بڑا رنگ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے تھے بھی. ہاں آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے نواب پیدا کہاں ہوتے تھے, اکثر کوٹھوں کی پیداوار ہیں. اللہ تبارک و تعالی بس معاف کرے, قدرت ہر چیز سے انتقام. جب تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے, جب تم کسی کی عصمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے, پر تمہاری بچیاں بھی انہی جگہوں پہ بیٹھی. یعنی آپ حیران ہوں گے, میں جس شوری صاحب کی بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں, اور بڑا زبردست یعنی صاحب قلم تھا, اس نے اعلان کیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مغنیا جو ہے اور رقاصہ جو ہے اور ڈانسر جو ہے اور فلم ایکٹریس جو ہے کس کس کی بیٹی ہے. وہ جناب پوری دنیا ہل گئی نا جی, بڑے بڑے گدی نشین, بڑے بڑے پردہ نشین, بڑے بڑے سجادگان, بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے صنعتکار, ساہوکار, سرمایہ دار, جناب ہل گئے. رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے, انہوں نے کہا خدا کے لیے شورش کرو, وہ اگر یہ پردہ اٹھاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. اب کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان, کتنا بڑا ملک ہے پاکستان, دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے. آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں نا. پورے آپ اپنے اقتدار کو دیکھ لیں, 50 سال گزرے ہیں تو عورت کتنا عرصہ رہی, اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی. ہمارے ہاں بھی عورت, بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت, ترکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت. مرد تو ویسے ختم ہو گئے, اچھی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں. کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے کہ تم اسلام میں جس صنف کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے, اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو جو کچلی ہوئی قوم ہے, جو دو کو ایک کے برابر کیا گیا, جس کی گواہی آدھی کر دی گئی, جس کا میراث آدھا کر دیا گیا, دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں, بھیانک باتیں ہیں, اللہ معاف کرے. تو بہرحال ناقوس کے لیے جو تھا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناقوس تلاش کرو. کہاں تلاش کرو بھائی, لازمی بات ہے کہ عیسائی سے خریدو, مسلمانوں کے گھر میں ناقوس کا کیا کام. ابھی وہ ناقوس نہیں ملا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ, وہ آئے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے, یا رسول اللہ انی رأیت رؤیا, رأیت رؤیا, رأیت رؤیا یا محمد, حضور میں نے ایک خواب دیکھا. فرمایا کیا خواب تھا؟ انہوں نے کہا حضور میں ہی بس ایسے بیٹھا ہوا ہوں, ایسے ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا کہ تم ناقوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز کے اعلان کے لیے. انہوں نے کہا کمال کرتے ہو, مسلمانوں کا ناقوس سے کیا کام ہے, آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں. یا رسول اللہ وقام وقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, پوری اذان. اور یا رسول اللہ میں نیند سے اٹھا تو مجھے یاد ہے پوری, اس میں ایک لفظ بھی خطا نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے, لہذا اسی کو ہم ثابت کرتے ہیں. میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی اذان دی جائے, لیکن علم بلالن, تم بلال کو سکھا دو. فجاء عمر فقال يا رسول اني رايت الرؤيا. حضرت عمر آئے, انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے اذان دکھائی گئی سنائی گئی. انہوں نے کہا تم نے کیا سنا؟ حضرت عمر نے وہی سنا دیا, حالانکہ پہلے تو اذان تھی نہیں. فأقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا. اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلا کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کو منظور کر لے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے, اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روک دیں گے فوراً. یعنی حضور کا خود کرنا وہ بھی سنت, حضور کا فرما دینا خود نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے, اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت ہے. اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک دیں گے, حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے. تو حضور پاک نے اذان کو ثابت کر دیا. اس کے بعد سے سب سے پہلا مؤذن اسلام جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے بعد مؤذن ہوئے, اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن ہے. حضور پاک رمضان میں دونوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بلال اذان دے گا لوگ ساری کھانا شروع کر دیں, عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے بند کر دیں, بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤذن بنے, اور اسی طرح ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مؤذن تھے محمد الرسول اللہ کے, لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤذن بنایا. ابھی محذورہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مکرمہ میں, اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی محذورہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے نوجوان, حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا تو ان نے اذان دی, تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس قافلے کے قریب آ گئے, تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی. جب بلال گئے اللہ اکبر, ہم نے کہا اللہ اکبر, ہم بھی چھیڑے چرانت. حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ لیا, صحابہ بھاگے پکڑ لیا, تو بچے کھیل رہے تھے. جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا؟ ابھی محضورہ کہتے ہیں میں ڈر گیا چونکہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے, میں تو خیر چپ کر گیا, لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا جیسے بچے پکڑ لیا نا, کہتے اس نے مارا تھا. میں نے تھوڑا مارا, اس نے مارا تھا. حضرت نے کہا اچھا تم سب جاؤ, تم رہے بیٹھے رہو. یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا, مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد. یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں, یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے کیوں؟ آپ نے فرمایا اچھا ادھر قریب آئے قریب. آپ نے فرمایا اب جو میں کہتا ہوں تم اسی طرح کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر کہو. وہ کہے بےچارا اللہ, اب نے کہا اس وقت تم چیخ رہے تھے, اب ایسے ایسا کہتے زور سے کہو. اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہے. جب اذان ختم ہو گئی تو نے فرمایا جاؤ. اس نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں, اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں بس, اذان تو اندر داخل ہو گئی. اللہ کے نبی کا القاء کرنا کو مذاق تھی, اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو وہ سبق صرف زبانوں تک نہیں رہتا, وہ تو پھر دلوں میں اتر جاتا. جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بات پھر کون بھول سکتا. اتنی دیر کی صحبت, حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا, حضور کا خود اس کو پڑھانا, یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا. اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ ہر مومن مومن نہیں ہوتا. تو اب جناب ابھی محذورہ کو حضور نے مؤذن مکے کا بنا دیا. تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی وہ کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ سے. اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا؟ مدینہ منورہ سے. اچھا, اور خدا کی شان ہے کہ اسی اثنا میں ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے. یعنی عجیب بات، یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ چار مہینے ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں، پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تھا، لڑکی ہو جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے. اچھا پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور نہیں کیا، ابھی ایسے ہو سکتا ہے، اتفاق ہے. اب دوسرا مہینہ گزرا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے موسم کا فرق ہو گیا ہو، بھئی ویدر چینج ہو گیا ہے، مدینے میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی، یہاں کچھ تھا، یہ تھا وہ تھا، ہو گیا ہوگا، اتفاق کی بات ہے. اچھا اب تیسرا مہینہ گزرا، پھر تھوڑا سا لوگوں کو شبہ پڑنا شروع ہوا، پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے، اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا، انہوں نے کہا سحرنا المسلمون، ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا، خلاص ان کی نسل ہم نے بند کر دی ہے، اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ مر گئے، بات ختم ہو گئی. جب اولاد ہی نہیں ہوگی، نسل ہی نہیں ہوگی، تو ان کے بعد ان کا نام کون لے گا؟ تو خدا کی شان دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو، اس قید کو، اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا. بی بی اسماء ہجرت کر کے پہنچی، اور بی بی اسماء کون ہے؟ اخت عائشہ بنت ابی بکر، بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہیں، لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے، بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی، بی بی اسماء کی ماں الگ تھی. بی بی اسماء آئی مکے سے ہجرت کر کے، اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا. پتا ہے اس بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ. اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے. فَحَنَّكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کھجور لے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی، نرم کی، جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ بن زبیر کے تالو سے لگایا، اس کو کہتے ہیں تحنیق. تو اول ما دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لواب تھا. اچھا جی، ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، چار دن گزر گئے، دس دن گزر گئے، عبداللہ بن زبیر زندہ ہے، بچے پہ موت نہیں آئی، بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، ماں بھی زندہ ہے، بچہ بھی زندہ ہے. تو لوگوں نے پتا ہی کیا کیا، عبداللہ بن زبیر جو چھوٹے سے تھے نا، ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا جھوٹ بولتے ہیں یہودی، جادو کر دیا، جادو کر دیا، یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کیا عجیب اتفاق ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور جب ظالم حجاج نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی، لیکن پیدائش میں نعرے لگانے والے خیر ان من ہؤلاء، وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ پھانسی پہ خوشی منا رہے تھے. عبداللہ ابن زبیر یہ وہ آدمی ہے، اور یہ بی بی اسماء وہ بی بی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے. کہہ دینا بڑا آسان ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے. بی بی اسماء جب وہاں سے گزری تو رک گئی، دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا. یعنی اتنی جرأت، بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھ وہ پھانسی پہ ہے، کہتی اچھا ابھی تک میرا سوار گھوڑے پہ بیٹھا. اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ عبداللہ ابن زبیر ولعن من صلبہ. اللہ عبداللہ ابن زبیر تجھ پہ رحمت کرے اور اس پہ لعنت کرے جس نے تم کو پھانسی دی ہے. حجاج کو پتا چلا گیا تو کروڑوں لعنتیں برس گئے، اس کا جلدی کرو اتارو، بس دفن کر دو، یہ تو جتنی دیر کھڑا رہے گا اتنی لعنتیں بڑھتی چلی جائیں گی، میرے مقدر میں تو لعنتیں ہی لکھی ہیں. تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو تھا، یعنی بچہ پیدا ہونے والا اور اس رسم میں بد کو توڑنے والا، یہ بھی مدینے کی ہجرت کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ کے بعد پیش آیا. اور سب سے پہلا سریا، سریا اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیں دو لفظ، ایک ہے سریا ایک ہے غزوہ. آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریا، اور یہ رکھیں گے غزوات. تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف لے گئے ہوں، وہ غزوہ ہے. اور سریا وہ ہوتا ہے کہ جس کا حضور نے امر تو فرمایا، حکم تو دیا، لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے، وہ سرایا. سب سے پہلا سریا جو حضور نے ترتیب دیا، اس کا امیر کون بنا؟ حمزہ ابن عبد المطلب. اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ, راستے میں قافلہ جا رہا ہے قریش کا, ان پہ حملہ کرو. لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جب آئے تو بنی زمرہ کا قبیلہ تھا, اس کا سردار جو تھا وہ درمیان میں حارج ہو گیا. اس نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑ, قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے, یہاں سے تو گزرنے دو, جب میرا علاقہ ختم ہو جائے پھر وہاں جا کے چاہے لڑو یا حملہ کرو. تو اس وجہ سے وہ قافلہ نکل گیا, حضرت حمزہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے. لیکن سریات و غزوات کی ابتدا جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی. اور جوں جوں اب دن گزرتے گئے, وہ جیسے کہ کسی نے کیا بات کی, اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے, لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں, چھا جانے. باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے کے لیے, آئے اور چلے گئے, نبوت ختم, زمانہ ختم. لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.